خرس और खिर्स, खर्स और खिर्स दोनों तरह से आता है बाब नसर से। इसके लुगवी माने तखमीन और तकदीर के हैं, यानी अपनी राय और अंदाज से किसी शय की मकदार मुतय्यन करना, और शरण दरख्तों पर लगे हुए फलों की मकदार मुतय्यन करना कि फ़िलहाल ये इतने हैं और दरख्तों पर से तोड़ने के वक्त इनकी मकदार ये होगी, लिहाजा उसमें इतनी ज़कात वाजिब होगी, जो जिदाद के वक्त ही ली जाएगी, यानी जिदाद ही के वक्त वो क़ूत मुद्दखिर बनते हैं। खर्स या खर्स इंदल जमहूर दरअसल एक किस्म का मुहादा है साई का रब्बुल माल से कि तुम्हारे माल में इतनी ज़कात वाजिब है जो तुमसे अपने वक्त पर ली जाएगी, चुनाचे रब्बुल माल उस मकदार को अपने ज़िम्मे में ले लेता है। ये सब कुछ इंदल जमहूर है, हनफिया खर्स के कायल नहीं, उनके मज़हब की तहकीक आगे आती है। खर्स का फ़ायदा कायलीन खर्स के यहाँ ये है कि रब्बुल माल के लिए तो सहूलत हो जाती है कि वो अपने माल में अब खर्च के बाद जिस तरह चाहे तसव्वुर कर सके कि रुतबन याबिसन, यानी फ़िलहाल तरोताज़ा भी और बाद में भी रुतबन याबिसन, ख़ुद खाना, दूसरों को उसमें से अता करना, हिबा करना, सदक़ा नाफिला देना वगैरह। इसलिए कि शाफिया के यहाँ क़ब्ल अल-ख़र्स मालिक के लिए इस माल में तसर्रुफ़ हराम है जब तक कि ज़कात न निकाल ले, इसलिए कि रब्बुल माल के पास जो माल है वो अदाए ज़कात से क़ब्ल मुश्तरिक है उसके और फ़ुक़रा के दरमियान। अलबत्ता हनाबिला के यहाँ क़ब्ल अल-ख़र्स सिर्फ सुलुस या रुबे माल में तसर्रुफ़ जायज़ है, इससे ज़ायद में नहीं। और ख़र्स में फ़ुक़रा का फ़ायदा ये है कि उनका हक खयानत और नक्स से बच जाता है, इसलिए कि सारे ज़कात देने वाले अमानतदार नहीं होते। अब यह कि ख़र्स इंदल जमहूर वाजिब है या मुस्तहब, ये मुख्तलफ ही है। हाफिज़ साहब फरमाते हैं क़ायलीन ख़र्स के नज़दीक इसके हुक्म में इख्तिलाफ़ है, जमहूर फरमाते हैं मुस्तहब है, और एक वजह शाफिया के यहाँ इसके वजूब की है, और बाज़ का ख्याल ये कि इमाम मालिक और उनके साथी भी वजूबी की तरफ गए हैं, बाज़ अहले ज़वाहिर भी इसी तरह से, और बाज़ के नज़दीक ये सुन्नत है जैसे कि इमाम शाफी की दूसरी राय है। खर्स इंदल जमहूर और आइम्मा सलासा सिर्फ तमर और इनब में है, जैतून में नहीं है, कौले मशहूर के बुनियाद पर। जैतून में ज़कात तो वाजिब है लेकिन खर्स मशरू नहीं, इसलिए कि कोई हदीस या कोई नस नहीं है। इमाम ज़ोरी औज़ाई और लैस के नज़दीक इसमें भी खर्स है। बाज़ उलमा जैसे कि इमाम बुखारी वगैरह, इनके नज़दीक तमर और इनब के अलावा भी हर उस फल में है खर्स जो रतबन और याबिसन दोनों तरह खाया जाता है। और चौथा मज़हब यहाँ काजी शुरा अबू दाऊद ज़ाहिरी का है कि उनके नज़दीक खर्स तमर के साथ ख़ास है, इसके अलावा किसी और चीज़ में नहीं। हबूब और ज़रूर में बिलातफ़ाक़ खर्स मशरू नहीं। खर्स के वक्त कुछ मकदार छोड़ी जाएगी या नहीं, हनाबिला के यहाँ खारिस की हसब राय और मसलह सुलुस या रुबो का तर्क करना वाजिब है। ये मकदार क्यों छोड़ी जाएगी, मालिक के ख़ुद खाने और हदिया वगैरह करने के लिए। अगर बाद में ख़ता का पता चले कि हिसाब लगाने में गलती हुई, तो इस सूरत में मालिकिया का ज़ाहिर कौल ये है कि खारिस ही के कौल पर अमल किया जाएगा बशर्ते कि वो आरिफ और माहिर हो, और शाफिया के नज़दीक मौजूदा सूरत हाल का एतबार होगा। इस सूरत में कि आफत समाविया वगैरह आ जाएँ सबके नज़दीक ज़कात साकित हो जाएगी बशर्ते कि जो कुछ बचा है वो निसाब यानी 5 वस्क़ के बकदर न हो। फिर इसमें तवील कलाम है कि वो दलाइल क्या हैं जिनकी बुनियाद पर ये कौल किया गया है। मुसन्निफ़ ने सिलसिले में यहाँ दो हदीसें ज़िक्र की हैं, हदीस अत्ता बिन असीद और हदीस सहल इबन अबी हसमा, और एक तीसरी हदीस आयशा की जो खर्स यहूद के बारे में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबन रवाहा को वहाँ भेजा करते थे यहूद खैबर के पास कि उनसे बागात नखल का खर्स करने के लिए। लेकिन इस तीसरी हदीस का ताल्लुक़ ज़कात मुस्लिमीन के खर्स से नहीं है, हालाँकि मकसूद तो यही है बाप का। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा खुलकर और मुनसिफाना बात काजी अबू बकर इब्न अरबी ने फरमाई है आरज़ुल अहवज़ी के अंदर, जो तिर्मिज़ी की शरह है। उन्होंने अहादीस खर्स को ज़िक्र करने के बाद फरमाया कि खर्स के बारे में कोई हदीस से सही वारिद नहीं, हाँ सिर्फ़ एक हदीस इसमें है जो सही मुस्लिम में, जिसको बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, ये सही है। इसमें यह है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक तशरीफ़ ले जा रहे थे तो रास्ते में एक बुढ़िया का बाग पड़ता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ़ ले गए और जो सहाबा आपके साथ थे आपने उनसे फ़रमाया उख़रुसू कि तुम सब इस बाग के फलों का खर्च करो। چنانچہ سب نے غرض کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. آپ کے خرص کی مقدار حدیث میں 10 وسق مذکور ہے. صحابہ کرام کے خرص کی مقدار معلوم نہیں کہ کیا تھی. پھر جب تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو آپ نے اس عورت سے دریافت کیا کہ اس میں کتنا مال یعنی کتنا تمر اترا, تو اس نے وہی مقدار بتائی جو آپ کے خرص کے مطابق تھی. ابن عربی فرماتے ہیں اور اسی کے قریب قریب بظاہر ثبوت اور صحت میں حدیث ابن رواحہ بھی ہے, لیکن اس کا تعلق زکوٰۃ مسلمین سے نہیں ہے بلکہ وہ یہود سے متعلق ہے. یہود سے تو آپ نے خرص اس لیے فرمایا تھا کہ لئنہم کانو غیر امنا, اور یہاں گفتگو خرص لاجل زکوٰۃ میں ہو رہی ہے. اور حدیث سہل ابن ابی حسمہ اور عطاب بن اسید کی گو خرص زکوٰۃ کے بارے میں ہی ہے, لیکن وہ صحیح نہیں, ثابت نہیں. ابن العربی نے ایک نقد اور جرح اور بھی فرمائیے, وہ یہ کہ خرص کے بارے میں روایت جیسی کیسی بھی ہوں لیکن وہ صرف خرص النخل سے متعلق ہے. خرص زیتون کے بارے میں کوئی حدیث نہیں, حالانکہ آپ کے زمانے میں زیتون بکثرت ہوتا تھا اور اس میں بھی عشر ہی واجب کیا گیا. امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں خرص یہود کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ بھی الزام حکم کے لیے نہ ہوتا تھا بلکہ صرف اس لیے معلوم ہو جائے کہ ان باغات میں جو مال ہے اس کی کیا مقدار ہے, تاکہ بوقت سرام اس کے بقدر ان سے وصول کیا جائے کہ وہ اس میں گڑبڑ نہ کر پائیں. ابن العربی و طحاوی کے کلام میں بظاہر فرق یہی ہے کہ اول ذکر کے نزدیک یہود کے ساتھ خرص الزام حکم کے لیے ہوتا تھا, اور مؤخر ذکر کے نزدیک صرف معرفت مقدار کے لیے تاکہ ان کی خیانت کا پتہ چل سکے. ابن رشد مالکی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ خرص کو معتبر ماننا اصول و قواعد کے خلاف اصول اس لیے کہ اس میں بیع مزابنہ کی شکل ہے, اور بیع رتب بالتمر نسیہ کے قبیل سے ہے جو بالاتفاق ممنوع ہے. امام طحاوی نے خرص کے خلاف ایک سری روایت بھی حدیث نقل کی ہے. وہ حدیث جابر ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخرص وقال ارأیتم ان ہلک تمر ایحب احدکم ان یأکل مال اخیہ بالباطل. اور اگر کوئی کہے کہ پھر آپ یہود کے ساتھ خرص کیوں فرماتے تھے, اس کا جواب یہ ہے کہ یہود سے خرص صرف معرفت مقدار کے لیے تھا نہ کہ الزام کے لیے. شرح شافعیہ, حافظ ابن حجر وغیرہ نے حدیث جابر کے بارے میں, جو اوپر گزری نہیں ہے عن الخرص کے بارے میں, کہ وہ ہمارے خلاف نہیں اس لیے کہ اگر آفت آسمانی سے قبل جفاف پھلوں کا نقصان ہو جائے اور ضائع ہو جائے تو پھر ہم بھی اس صورت میں خارج کے قول پر عمل نہیں کرتے. حقر عرض کرتا ہے کہ باغات کے پھلوں کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ تقریباً ہمیشہ ہی اس طرح کی بات کہا کرتے ہیں کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا تو پھر اختلاف اور نزاع کی شکل ہو جاتی ہے. حنفیہ خرص کے قائل نہیں, یعنی جس طرح جمہور کہتے ہیں. علامہ عینی کے کلام سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے, اور دوسرے شرح حدیث نے بھی اس مسئلے میں حنفیہ کا خلاف نقل کیا ہے. حضرت گنگوہی کی تقریر ترمیزی کوکب الدری میں اور تقریر ابو داود ہر دو میں تصریح ہے کہ حنفیہ کے نزدیک عشر و خراج دونوں میں خرص بالمعنی الذی اخذہ الجمہور جائز ہے, البتہ مزارعہ میں جائز نہیں. اسی طرح حضرت کی تقریر بخاری لامع الدراری میں بھی اسی طرف اشارہ ملتا ہے کہ خرص عشر اور عریہ وغیرہ میں جائز ہے, البتہ خرص بالبیع بیع مزابنہ وہ جائز نہیں. لعارضی شبہتی ہی الربا, گویا یہ شبہت الربا خرص فی الزکات میں نہیں ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت گنگوہی کی رائے اور نقل مذہب پر ایسا لگتا ہے کہ کچھ تعجب ہے, کیونکہ بہت سے علماء احناف کی تصریح کے خلاف اس کے باوجود شیخ نے حاشیہ کوکب میں حضرت اقدس گنگوہی کے کلام کی حتی الامکان توجیہ فرمائی ہے, اس کو وہاں دیکھ لیا جائے. اسی طرح مولانا انور شاہ کشمیری کی تقریر بخاری اور ترمیزی فیض الباری عرف الشذی میں لکھا ہے کہ اس مسئلے میں حنفی اور جمہور کا کوئی اختلاف نہیں, لیکن حقر کو اس میں یہ خلجان ہے کہ پھر ہمارے فقہ اس کو اپنی کتب میں کیوں ذکر نہیں کرتے, جس طرح باقی مذاہبی کتب میں یہ مسئلہ ملتا ہے. بلکہ ان کی کتب میں تو یہاں تک تصریح ملتی ہے کہ باغ والے کو اپنے باغ کے پھلوں میں قبل الخرص تصرف کرنا حرام ہے, ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے. ان مباحث پر مطلع ہونے کے بعد آپ حدیث کو لیجئے. اور اس سے پہلے دوبارہ خلاصہ اس کا کیا جاتا ہے. خرص کے معنی جیسے بتایا کہ اندازہ کرنا ہے, درختوں پہ لگے ہوئے پھل کا اندازہ کرنا, بعد میں ناپ کر خشک ہونے کے بعد کتنا رہ گیا. امام شافعی کے نزدیک یہ واجب ہے, جتنا اندازہ ہوگا اتنا ہی دینا ضروری ہے. احناف کے نزدیک ضروری نہیں اتنا دینا, خرص کرنا بھی ضروری نہیں گو جائز ہے. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخرص العنب, تو اندازہ کرنے کا حکم تھا, اور اگر مکمل عمل نہ بھی کیا تو کوئی فائدہ. تو شفاف کہتے ہیں کہ پھر فائدہ کیا اندازہ لگانے کا. طحاوی سے بھی نہیں عن الخرص مذکور ہے, اس میں غلطی کا بھی احتمال ہے. اور بیو اور کٹی ہوئی کھیتی وغیرہ میں خرص جائز نہیں, کیونکہ جہاں ایسا کرنا آسان ہے تو درختوں میں کیوں نہیں، یعنی کٹی ہوئی کھیتی وغیرہ میں، پھل وغیرہ میں خرچ جائز نہیں ہے، تو جب وہاں جائز نہیں جہاں پر ایسا کرنا آسان ہے تو درختوں میں لگے ہوئے پھلوں کے بارے میں تو اور مشکل ہے، تو اس میں کیوں جائز ہو سکتا ہے؟ اس میں ایسا لگتا ہے کہ کھجور کے بدلے کھجور دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں، مبادلے کی صورت ہے۔ کھیتی میں خرچ کیوں نہیں، صرف درختوں میں کیوں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور احادیث سے صرف جواز خرص ہی ثابت ہوتا ہے گو کہ تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، اصلاً جتنی پیداوار پھل وغیرہ ہو اس کے مطابق ہی زکوٰۃ لی جانی چاہیے۔ سعید بن مسیب نے عطار بن اسیب کو نہیں پایا تو انقطاع ہے حدیث میں، خرص کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں، صرف بخاری والی حدیث جو صرف ایک واقعے کی طرف ہے کہ آپ نے ایک سفر کے دوران اندازہ لگایا، پھر واپسی میں اس اندازہ معلوم ہوا کہ آپ کے اندازے کے مطابق نکلا۔ عبداللہ بن رواحہ کو جو بھیجا خیبر کی طرف تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خرس سمار کا بدو صلاح سے ہوگا، یعنی اس کے بعد کہ جب کہ پھلوں میں ابتدا ہو جائے پکنے کی، اس سے پہلے نہیں۔ خرس میں خارس اکیلا بھی اگر عادل ہے تو اس کا قول معتبر ہے۔ سہل بن حنیف اور سہل سے ان کے بیٹے ابو امامہ جن کا نام اسعد ہے، روایت کرتے ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الثمار میں اس سے منع کیا کہ جو عرور یعنی عصفور اور لون الحبیق لی جائے، یہ دو گھٹیا قسم کی کھجور کے نام ہیں، جیسا کہ خود روایت میں مذکور ہے، لکھا ہے کہ حبیق منسوب ہے ابن حبیق کی طرف، جو ایک شخص کا نام ہے۔ زکوٰۃ و عشر کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ متوسط درجے سے لی جائے، نہ گھٹیا نہ سب سے عمدہ۔ دارقطنی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ صدقے میں ردی قسم کی کھجور دیتے تھے، تو آپ نے منع فرمایا، اور فرمایا ولا تیمم، القرآن کی آیت ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی خذ من الصدقۃ الرذالۃ، بمعنی ردی کھجور۔ قنا قاف کی فتح اور کسرہ کے ساتھ دونوں طرح لغت ہے، جیسے ایسے ہی قنو بضم القاف، اور قنو بمعنی خوشہ، خوشہ کھجور۔ حشف خوش ردی تمر کو کہتے ہیں، حشف یعنی ایک شخص نے ردی کھجور کا خوشہ مسجد نبوی میں برائے فقراء ٹانگ رکھا تھا، تو اس کو دیکھ کر آپ نے چھڑی سے اس کو ہلایا اور ناراض ہو کر فرمایا کہ اس کو لٹکانے والا اگر چاہتا تو اس سے اچھا خوشہ بھی لٹکا سکتا تھا، مگر اس نے نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے بدلے میں قیامت کے دن ایسی ہی گھٹیا کھجوریں کھلائیں گے۔ قیامت کے دن کھانے سے بظاہر حقیقتاً کھانا مراد نہیں، بلکہ اس خصلت سیاح کی سزا کا چکھنا مراد ہے۔ جزائے عقل پر عقل کا اطلاق مشاکلتاً ہے، اور حقیقت عقل بھی مراد ہو سکتی ہے، بعین طور کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس شخص کے اندر عقل کی خواہش اور رغبت پیدا فرما دے، پھر ایسی گھٹیا کھجوریں اس کو کھلائیں۔ دراصل صحابہ کرام میں جو حضرات باغ والے یا اہل وسعت تھے، وہ ایسا کرتے تھے کہ نادار لوگوں کی نیت سے مسجد میں کھجور کے خوشے لٹکا دیتے تھے، تاکہ جب یہ لوگ نماز کے لیے مسجد آئیں تو اس میں سے کچھ ایک دو کھانے دانے کھا لیا کریں۔